عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. فالرجل مسؤول عن تعليم زوجته وإرشادها وتوجيه التوجيه الصحيح، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کا تعلق گھریلو زندگی سے، گھر کی چار دیواری سے، ازواجی رشتے سے ہے. معاشرہ، سوسائٹی، اس کی پہلی تربیت گاہ، پہلی تعلیم گاہ، اس عمارت کی پہلی اینٹ گھر کی زندگی ہوا کرتی. اگر گھر بے مقصد ہو جائے، معاشرہ بے مقصد ہو جائے کرتا. گھروں میں تربیت، اصلاح، تربیت، اصلاح، اخلاق کا سنورنا یہ ناپید ہو جائے تو معاشرہ اخلاق سے عاری ہو جاتا. گھر بنیاد ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گھر کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی فرمایا، جب تم داماد تلاش کرو اور جب تم اپنے گھر میں بہو لے کے آؤ تو دیکھ لینا اس کے اندر دینداری ہے، اس کی زندگی میں اصلاح ہے، کوئی نیکی ہے. اس لیے کہ اس گھر نے تو معاشرے میں تربیت گاہ کا کردار ادا کرنا، سوسائٹی کے لیے تعلیم گاہ کا کردار ادا کرنا. اس لیے کہ اس گھر نے تو معاشرے کو اچھے افراد مہیا کرنے ہیں. تو ابتداء فرما دیا، دیکھ لو انتخاب کیسا ہے. ماں باپ سے کہا، بڑوں سے کہا، انتخاب صحیح کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھریلو ذمہ داری کی متعلق ایک بات فرمائی کہ آپ فرمانے لگے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی. الامیر الذی علی الناس راع، اگر حکمران ہے اور اسے اپنے ماتحت اور اپنی قوم کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، تو ہر شخص بھی اپنے ایک دائرہ کار میں اختیارات رکھتا ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ان ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اگر دفتر میں بیٹھا کارخانے کا مالک، تعلیم گاہ کا استاد، شوہر اور باپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے گا تو میرے عزیزو، پھر اوپر جو مسلط ہوں گے نا، وہ اس سے بد سے بدتر ہی آئیں گے. جب ہر شخص اپنی ذمہ داری سے عاری ہو جائے گا اور اپنے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسے نہیں پورا کرے گا، تو پھر اسے اوپر والے کوئی منصف نہیں ملیں گے اور اوپر والے کوئی ذمہ دار نہیں ملیں گے. ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری فرض کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں ہے. شوہر ہے، باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ ہوا مسئول عنہم، اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے باز پرس بھی ہوگی، سوال ہوگا کہ تمہیں یہ منصب ملا تھا، یہ مرتبہ ملا تھا، یہ مقام ملا تھا، تو تم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت ایک گھر کے ذمہ دار کے، بحیثیت گھر کے ایک بڑے ہونے کے، آپ نے کس انداز سے وہاں اس گھر کو تربیت گاہ بنایا اور وہاں آپ نے کیسی اصلاح فرمائی، کیسی تربیت فرمائی. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور گھبرا کے اٹھے، فزعن، گھبرا کے اٹھے، اور فرمانے لگے آج کی رات اللہ نے نیکیوں کے کتنے خزانے اتارے ہیں اور کتنے فتنے اترے ہیں، اور جب فتنے بھی بہت ہوں اور انعامات بھی بہت ہوں تو غفلت اچھی چیز نہیں. آپ نے فوراً اپنے گھر والوں سے کہا اٹھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ساتھ فرمایا رب بکاسیات فی دنیا آریت فی الآخرہ، کتنی ایسی ہوں گی جو دنیا میں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کل قیامت میں لباس سے آری ہوں گی، بڑا زرق برق لباس، شہانہ لباس پہنا ہے لیکن کل ذلت کی ایسی زندگی دیکھنی پڑے گی انہیں کہ جسم پہ لباس بھی کوئی نہیں ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو اٹھایا کہ غفلت اچھی چیز نہیں ہے، گھر میں بے مقصد زندگی گزر رہی ہو، بے مقصد زندگی، اور چھوٹی چھوٹی خواہشات کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہو، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، اور جو زندگی کا مقصد ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے تھا، باپ بیٹے کا رشتہ اس لیے تھا، ماں بیٹی کا رشتہ یہ اس لیے تھا کہ وتعاونوا علی البر والتقوا، تاکہ یہ دونوں یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے لیے نیکی میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، اور جس راستے اور جس منزل کی طرف جا رہے ہیں جنت کا راستہ اور منزل ہے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، معاون بنے، دست بازو بنے، حوصلہ افزائی کرنے والے بنے، یہ رشتے کا حق ہے، یہ گھر کی زندگی کا مقصد تھا، یہ ان رشتوں کا فریضہ تھا. وتعاونوا علی البر والتقوی، اس مقصد کے تحت یہ زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا یہ غفلت اچھی چیز نہیں. حضرت عائشہ فرمانے لگی خاص طور پہ جب رمضان آتا اور رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ اپنا تہمن کس لیتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے، وَأَيْقَوَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھاتے، کوئی تحجد میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی دعا میں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پوری رات ہمارا گھرانہ اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہوتا. سبحان اللہ، یہ تو وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جو بخشی بخشائی ہوئی تھیں، جن کے دامن میں خطا کا ایک داغ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن ان گھروں میں اتنا اہتمام ہے، اور جہاں دامن میں نیکی ہی نہ ہو ان زندگیوں کے لیے اس موسم میں عبادت کی کتنی ضرورت ہے. لیکن بسا اوقات گھر کی زندگیاں انتہائی غفلت میں گزر رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں اور برائیاں گھر میں اس لیے آتی کہ گھر کے ذمہ دار کوتاہی کر رہا ہوتا، گھر کا ذمہ دار کوتاہی کر رہا ہوتا. بہت ساری برائیاں اس لیے گھر میں آ جاتی ہیں، گھر کا ذمہ دار اس میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، بڑا جرم کر رہا ہوتا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے، بڑی ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی ذمہ داری میں بڑی خیانت کر رہا ہوتا ہے، بڑی خیانت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ گھر میں گناہ موٹے ہونے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھر والے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ گھر میں کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، فرمایا عام سال جب گزرتا پورا سال تو ہمیں تہجد میں اٹھانے میں آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ تہجد پڑھ لیتے، وتر پڑھ لیتے، تو پھر مجھ سے کہتے قومی فاوتری یا عائشہ، عائشہ اٹھو اپنے وتر پڑھ لو، کیونکہ وتر واجب ہے، تو اس کے لیے مجھے آخری رات کے حصے میں اٹھا دیتے، لیکن رمضان میں تو خاص طور پہ پوری رات ہماری ایسی گزرتی تلاوت میں، تہجد میں، دعاؤں میں، مناجات میں، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول تھا. اور پھر بہت خیال رکھتے، بہت خیال رکھتے کہ کسی عبادت میں نام و نمود نہ آئے، نمائش نہ آئے. اب ہماری طبیعت بھی بڑی عجیب ہے نا، جس عبادت پہ تعریف ہوتی ہے اس میں میں بڑا جسے کہیں کہ ذوق شوق دکھاتا ہوں، اور جس عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن نفس پہ اور کچھ مفاد پہ چوٹ پڑتی ہے میں بھی اس عبادت سے منہ پھیر لیتا ہوں. اللہ رب العزت کسی کو عمرہ نصیب فرما دے بہت مبارک ہے، لیکن بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن پردہ تو فرض ہوتا ہے، وہ نہیں کرے گی. مسجد نبوی کا اعتکاف بہت مبارک ہے، اللہ نصیب فرما دے، لیکن سود تو حرام ہے، اس کی ہمت نہیں کرے گا. جن عبادات پہ داد ملتی ہے نا، تعریف ہوتی ہے، نفس خوش ہوتا ہے، اس میں تو بڑی دلچسپی ہے. اور جن گناہوں سے اور جن عبادات، جن گناہ کے چھوڑنے سے اور جن عبادات سے اللہ راضی ہوتا ہے جو فرض اور واجب ہے، ان سے اس نے بھی منہ پھیرا ہوا. تو وہ عبادت بس اوقات نفس کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے اگر ہوتی تو میاں تم مستحب تو کر رہے ہو، نفل تو کر رہے ہو، فرض کیوں نہیں کر رہے، فرض کیوں نہیں پورا کر رہے؟ اگر اللہ ہی کے لیے کرنی ہے تو پھر فرض کیوں نہیں پورا کر رہے؟ تو بس اوقات ایسی عبادات جس سے نفس کو لذت مل رہی ہے، تعریف ہو رہی ہو رہی ہے، واہ واہ ہوتی ہے. اب دیکھیے نا، کوئی عمرہ کر کے آ جائے، حج کر کے آ جائے تو دعوتیں ہوتی ہیں، اور وہی کوئی نوجوان اپنے چہرے پہ اپنی نبی کی سنت اور اپنے نبی کی شکل بنا لے، ارے میاں یہ کوئی عمر ہے تمہاری، رکھ لینا جب بڑی عمر ہو جائے گی. اور وہی بیٹی بہنا اگر کوئی حیا کی چادر اوڑھ لے تو گھر والی تانے دینے لگتے ہیں، رشتے کیسے ہوں گے، شادی کیسے ہوگی. تو عبادت اللہ کے لیے ہو. وہ یوں کہ رمضان کا وقت تھا، آخری عشرہ شروع ہونے لگا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعتکاف ہونا تھا، تو آپ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے اعتکاف بیٹھنا تھا. گھر اور آپ کی مسجد نبوی کی دیوار ملی ہوئی تھی، دروازہ گھر کی طرف بھی کھلتا تھا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اعتکاف بیٹھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا. آپ نے اپنا خیمہ لگا لیا، اس نے اپنا چھوٹا سا قبہ سا بنا لیا. اتنے میں دوسری اہلیہ آئیں، حضرت حفصہ، انہوں نے بھی لگا لیا. اتنے میں تیسری آئیں، اس نے بھی لگا لیا. اتنے میں چوتھی آئیں، اس نے بھی لگا لیا. دوپہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کیا تمہیں نیکی نے آمادہ کیا یہ کام؟ نیکی کے لیے کر رہی ہو یا تم غیرت کھا رہی ہو کہ یہ قریب ہو جائے گی تو میں پیچھے پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ یہ قریب ہو جائے گی تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ سارے اٹھا دو، سارے اٹھا دو، اور اپنا خیمہ بھی اٹھا دیا. اور آپ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں فرمایا، وہ یہ مرتبہ. اور پھر آپ نے اس کا ازالہ یوں کیا کہ آپ پھر شوال میں 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھے. لیکن آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ عبادت اللہ کی ہو اور اس میں کوئی جذبہ غلط مل جائے. سبحان اللہ، عبادت اللہ کی ہو اور اس میں کوئی غلط جذبہ آ جائے، کوئی غلط خواہش کی ملاوٹ ہو جائے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، ریا سے بچا دے، نام و نمود سے بچا دے، غلط جذبات سے بچا دے، اللہ ہمیں اخلاص والی عبادت دے دے. ارے عزیزو، اخلاص کی چھوٹی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ پہاڑوں جیسی کر دیتا ہے. اور بھائی، پہاڑوں جیسی عبادت کی شکل ہو، اخلاص سے خالی ہو، تو اللہ کیا اس کی قیمت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائی کہ کوئی عبادت میں کوئی اور جذبہ نہ آنے پائے. اخلاص والی عبادت ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹا دیا. اور پھر فرمایا، عائشہ فرمانے لگی، ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، رات کا وقت تھا، چاند کی طرف اشارہ فرمایا، عائشہ جب رات ہوتی ہے نا تو شیاطین کی راتوں میں کثرت ہوتی ہے، اس لیے تم یہ دعا پڑھ لیا کرو. تعوذ سکھایا جس میں آدمی اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ دعائیں سکھائیں. اعوذ بکلمات التامت من شر ما خلق، بسم اللہ اعوذ باللہ بکلمات التامت من شر ما خلق، ایسے کلمات سکھائے تاکہ شیطان سے پناہ مانگی جائے. ہم جانتے ہیں، بڑے بوڑھے بتاتے بھی تھے کہ جب رات ہو جاتی تھی تو بچے باہر نہیں نکلتے تھے، اب تو بچے نکلتے ہی باہر ہیں جب رات ہوتی ہے. اب تو نکلتی تب ہیں جب رات ہو جاتی ہے. بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے، کباڑ بند کر دیا کر، رات ہو گئی اب گھر کا وقت ہے، اب گھر میں رہنے کا وقت ہے. شیاطین کی کثرت ہوتی ہے رات ہوتی ہی، وہ باہر نکل آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت فی فرمایا کرتے تھے کہ رات میں اس موقع پہ اس انداز سے یہ کلمات پڑھ لیا کرو. ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ ذکر کر رہی تھی اور آپ ان کے پاس سے اشراق کے وقت گئے اور چاشت میں آئے اور مسلسل وہ ذکر کر رہی. آپ نے فرمایا، جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک تم مسلے پہ بیٹھی ہو. کہا، یا رسول اللہ مسلے پہ بیٹھی ہو. فرمایا، تم نے جتنا ذکر کیا ہے نا، اگر تم یہ تین کلمات پڑھ لو، ان کلمات کو تین بار پڑھ لو، تو وہ تمام تمہارے اذکار سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا. اور وہ کلمات کیا سکھائے آپ نے؟ آپ نے سکھائے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتی. تم چاشت سے لے کر، تم اشراق سے لے کر چاشت تک ذکر کر رہی ہو، اس کے بالمقابل اگر یہ کلمات پڑھ لیتی تو اس سارے وقت میں جتنا ذکر کیا اس سے یہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. تعلیم فرمائی کہ کچھ اذکار ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں، تھوڑے وقت میں اللہ کی طرف سے انعام زیادہ ہوتا. سبحان اللہ. جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا، کوئی ایسا کاروبار ہو، کوئی ایسا بزنس ہو، کوئی ایسا شکل بن جائے کہ تھوڑے وقت میں آمدنی زیادہ ہو جائے. تو آپ اپنے گھر والوں کا بھی یہی ذہن بنایا کرتے تھے کہ میاں، اصل مسلمان کی کمائی تو آخرت کے لحاظ سے نا، کچھ ایسا کر لو کہ تھوڑے وقت میں آخرت کے لحاظ سے کمائی زیادہ ہو جائے. یہ ذہن بنایا کرتے تھے، یہ ذہنیت بنتی تھی گھروں میں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات تھوڑے وقت میں. اور پھر آپ تعلیم فرمایا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، عبادت اتنی نہ کرو کہ تم اکتا جاؤ. آپ مسجد کے کونے پہ گئے تو دیکھا رسیاں بندھی ہوئی ہیں. فرمایا، یہ کس کی؟ فرمایا، زینب جب رات کو تھک جاتی ہے اسے پکڑ لیتی ہے تاکہ عبادت میں نیند نہ آئے، سستی نہ ہو. تو فرمانا، ایسا نہ کرو، اللہ دینے سے نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گی، اکتا جاؤ گی. عبادت نفلی ہو تھوڑی کرو، لیکن مسلسل کرو، مسلسل کرو، ہمیشہ کرو. ایک آدمی دروازے پہ پورا دن بیٹھا رہے اور پھر کبھی آئے ہی نہیں، اور ایک آدمی روزانہ دروازے پہ آ جائے، بتا کون بہتر ہے؟ جو روزانہ دروازے پہ آتا ہے، اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ کو وہی پسند ہے۔ تو عبادت تھوڑی ہو نفلی، لیکن جو ہو مسلسل ہو، یہ اچھا نہیں۔ عبادت کی بہت کی پھر چھوڑ دی، یہ ایسا ہے جیسے اس نے عبادت سے روح گردانی کی، جیسے اس نے عبادت سے روح گردانی کی۔ تو جو بھی معمول بنائیں، جو بھی نفلی عبادات اپنے لیے مقرر فرمائیں، جو بھی نفلی عبادات شروع کریں، اگرچہ تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو۔ چٹان پہ ایک ایک قطرہ بھی پانی گرے گا نشان پڑ جائے گا، اور مسلسل آپ ٹینکر گرا دیں ایک دن، کوئی نشان نہیں پڑے گا۔ عبادت مسلسل ہوگی، تھوڑی ہوگی، دل کے دنیا پہ نیکیوں کا نور آ جائے گا، نیکیوں کا نور کے نشان پڑ جائے گا۔ تو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تربیت فرمائی اور یوں تعلیم فرمائی، اور اس انداز سے آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.